نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ایمان کا ایک اہم ترین شعبہ ایمان بالقدر ہے، تقدیر پر ایمان لانا. حدیث جبریل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف یوں فرمائی: ان تؤمن باللہ وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، روز آخرت پر ایمان لاؤ، اور تقدیر پر ایمان لاؤ، خواب و خیر ہو خواب و شر ہو. تقدیر پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، بلکہ بندہ کافر ہی قرار پائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من لم یؤمن بهذا فلیس منی، جو شخص تقدیر پر ایمان نہیں لاتا وہ میری امت، میری جماعت اور میرے دین سے خارج ہے. ایک اور حدیث میں فرمان ہے: لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تم زمین کے سارے خزانے خرچ کر دو، ما قبلہ اللہ منک حتی تؤمن بالقدر، تو اللہ رب العزت وہ سارے خزانے تم سے اس وقت قبول نہیں فرمائے گا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ. ایک اور حدیث میں فرمان ہے: لن يبلغ العبد حقیقة الایمان حتی يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئ وان ما اخطاه لم يكن ليصيب. اس وقت تک کوئی شخص حقیقت ایمان کو نہیں پا سکتا جب تک اس کا یہ عقیدہ نہ بن جائے کہ جو چیز اس کو مل گئی اس کا نہ ملنا ممکن نہیں تھا، اور جو چیز نہیں مل سکی اس کا مل جانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے. تقدیر کی حقیقت اور کیفیت کو جاننا اور اس کی کوشش کرنا یہ موجب کفر بھی ہو سکتا ہے. جناب علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ما حقیقت القدر، تقدیر کی حقیقت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ طریق مظلم فلا تسلک، یہ ایک تاریک راستہ ہے، اس پر مت چلو. اس نے پھر پوچھنے کی کوشش کی تو فرمایا کہ بحر عمیق فلا تلجو، یہ ایک بڑا گہرا سمندر ہے، اس میں کودنے کی کوشش نہ کرو. اس نے پھر اقرار کیا تو فرمایا کہ سر اللہ مخفی علیک فلا تفشہ، یہ اللہ رب العزت کا بھید ہے جو مخفی ہے سب پر. اس بھید کا علم نہ کسی ملک مقرب کو ہے اور نہ کسی نبی مرسل کو ہے، لہذا اسے کھولنے کی کوشش نہ کرو. جو کچھ بتا دیا گیا اس پر ایمان لے آؤ، اور جو چیز تم پر واضح نہیں ہے اسے کریدنے کی کوشش نہ کرو. صاحب صحابیہ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ دو طرح کا ہے، دو قسم کا ہے. علم اللہ فی الخلق موجود وعلم اللہ فی الخلق مفقود. ایک اللہ کا وہ علم ہے جو خلق کے اندر موجود ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے، اسے اپنا لینا فرض ہے، اس کا انکار کفر ہے. یہ علم شریعت ہے، دین ہے، قرآن و حدیث ہے. وعلم اللہ فی الخلق مفقود، دوسرا اللہ کا وہ علم ہے جو خلق کے اندر نہیں ہے، مخلوقات میں نہیں ہے، مفقود ہے. وہ علم اللہ کے پاس ہے، اسے کریدنا بدعت، بلکہ اس علم کا دعویٰ کرنا کفر. اس علم کے لیے ضروری ہے کہ جس حد تک بتا دیا گیا اس پر ایمان لے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. فضول قسم کے سوالوں میں الجھنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ جس قدر پر اللہ نے مطلع کر دیا اسے کافی سمجھے، اور باقی سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے. تقدیر کے تعلق سے جو سب سے ہولناک بات ہے اور قابل عبرت بات ہے اس پر توجہ دے. اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کا فیصلہ کر دیا ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قد فرغ ربک من العباد، تیرا پروردگار بندوں سے فارغ ہو چکا. فارغ ہونے کا معنی یہ کہ ان کے ٹھکانوں کا تعین فرما چکا کہ کون بندہ جنت کا مستحق ہے اور کون جہنم کا مستحق ہے. یہ اصل حقیقت ہے جس پر غور و خوض کرنا چاہیے. یہ ایک بڑی ہولناک حقیقت. علماء صرف میں سے کسی کا قول ہے کہ ما ابکل عیون ما ابکل اللہ ما ابکاہا الکتاب السابق، کہ آنکھوں کو جس قدر اللہ کی کتاب ثابت نے رلایا اس قدر اور کسی چیز نے نہیں رلایا. وہ کتاب ثابت کیا ہے؟ اللہ کے فیصلے کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا، یہ اللہ فیصلے کر چکے. جب فل قلم بما ہوا قائم، جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ یہ قلم لکھ کے خشک ہو چکی. رفعت الاقلام و جفت الصحف, قلمیں اٹھا لی گئی اور صحیفے خشک ہو چکے, یہ سارے فیصلے ہو چکے. عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث ترمذی میں, نسائی میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آئے, وبیدہ صحیفتان, اور آپ کے ہاتھ میں دو صحیفے تھے. آپ نے ایک صحیفے کو اٹھایا اور فرمایا کہ فیہا اسماء اہل الجنہ واسماء آبائہم وقبائلہم, اس صحیفے میں جنت والوں کے نام ہیں, ان کے باپوں کے نام ہیں, ان کے قبیلوں کے نام ہیں, اور جو آخری شخص جنت کا مستحق ہے اس کا نام اللہ نے لکھ کر صحیفہ بند کر دیا. اب نہ اس میں کچھ اضافہ کوئی کر سکتا ہے, نہ کوئی کمی کر سکتا ہے. پھر آپ نے دوسرا صحیفہ دکھایا, فرمایا کہ فیہا اسماء اہل النار, اس میں جہنم والوں کے نام, واسماء آبائہم ان کے آبا کے نام ہیں, وقبائلہم ان کے قبیلوں کے نام ہیں, اور جو آخری شخص جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ نے اس کا نام لکھ کر صحیفہ بند کر دیا. اب اس میں نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس پر غور و خوض کرنا چاہیے کہ اللہ فیصلے فرما چکا, قلم خشک ہو چکی, جنتیوں اور جہنمیوں کا تعین ہو چکا. سفیان ابن سعید الثوری ایک شخص سے پوچھتے ہیں کہ ماں اب کا تک علم اللہ فی کا, اللہ تعالیٰ کا جو تمہارے بارے میں علم ہے اس نے تمہیں کبھی نہیں رلایا؟ علم سے کیا مراد کہ اللہ جانتا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے؟ اس سوال پر غور کر کے تم کبھی نہیں رلائے؟ وہ شخص وہاں سے اٹھا اور بھاگا کہ ماں طرف کا نہیں افرا. اے سفیان, تم نے یہ سوال کر کے میری ساری خوشیاں چھین لی, میری ہنسیاں بند کر دی, کہ جب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے تو پھر ہنسنے اور خوش ہونے کا کیا معنی؟ مالک بن دینار بہت بڑے محدث, رات کو قیام کرتے اور قیام کرنے کے بعد کافی دیر تک اپنی داڑھی پکڑے اللہ سے یہ سوال کرتے رہتے کہ یا اللہ, تو جنت والوں کو بھی جانتا ہے اور جہنم والوں کو بھی جانتا ہے, یا اللہ مالک ابن دینار کا ٹھکانا کون سا؟ یہ سارے ٹھکانوں کا تعین ہو چکا. علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جنازے میں تھے, بقیع الخلقت میں, جنت البقیع میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا, اس تنکے سے آپ زمین کوید رہے اور ایک لمبی خاموشی سناٹا پاری. نبی علیہ السلام کے چہرے سے پریشانی کا اظہار ہو رہا ہے, صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما من نفس منفوسة الا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار, جو شخص بھی پیدا ہو چکا یا پیدا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا, ہر نفس کا ٹھکانہ لکھا ہوا ہے کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا. یہ فیصلے ہو چکے, جب پل قلم قلم خشک ہو چکے. الا وقد كتب الله اشقي ام سعيد, اللہ نے یہ فیصلے کر دیے, لکھ دیا کہ شقی کون ہے اور سعید کون ہے, شقاوت کا مستحق کون ہے, بدبخت کون ہے اور سعید کون ہے, سعادت کا مستحق کون ہے. یہ سارے فیصلے ہو چکے. نبی علیہ السلام کے صحابی
ایک صحابی کی بیمار پرسی کے لیے گئے ابو عبداللہ، اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے، دیکھا کہ وہ زاروں کتار رو رہے. صحابہ اکرام نے اسے نبی علیہ السلام کا ایک وعدہ یاد دلایا کہ تم کو بڑی بشارتوں کے مستحق ہو، اس وقت کو یاد کرو جب تم نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور تمہاری مونچھیں بڑی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک لی اور اس طرح سے بڑے ہوئے بالوں کو تراش دیا اور کاٹ دیا، آدھی مونچھوں کو کاٹ دیا اور تم سے کہا تھا کنا لہذا حتی تلقانی ذی الحواس، یہ عمل کرتا رہنا، اسی عمل پر قائم رہنا حتی کہ مجھے حوض کوثر بھی آنے لو. تو تمہارے پاس تو بشارتیں ہیں، تمہیں تو نبی علیہ السلام نے خوشخبری دے رکھی، تم کیوں روتے؟ کہا کہ تمہیں وہ حدیث بھول گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان اللہ قبل قبضۃ بیمینہ وقال هؤلاء للنار، اللہ نے اپنی دائیں مٹھی میں روحوں کو بھرا اور فرمایا کہ یہ ساری روحیں هؤلاء للجنۃ، جنت کے لیے. پھر دوسرے ہاتھ میں باقی روحوں کو بھرا اور فرمایا کہ هؤلاء للنار، یہ جہنم کے لیے ہے. بناؤ والی تجھے کوئی پرواہ نہیں، فلا ادری فی اجل قبضت ہے، مجھے نہیں معلوم میں کس مٹھی میں آیا. یہ فیصلے تو اللہ کے ہاتھ پر اللہ نے فرما دیا کہ میں بے پرواہ بات ہوں. ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا اللہ کی بے پرواہی کو بیان کیا کہ یہ ابلیس اس نے کتنے سجدے کیے اللہ کو. لکھتے ہیں کہ زمین کا کوئی ٹکڑا اور آسمانوں کا کوئی کونا ابلیس کے سجدوں سے خالی نہیں تھا، ہر جگہ وہ کھڑا ہوا اور اس نے خالق کائنات کے سامنے سجدے کیے. اس سے دو خطاؤں کا ارتکاب ہو گیا، ایک انکار دوسرا تکبر. اللہ بے پرواہ نے ابلیس کی ساری نیکیوں کو رد کر دیا، اسے رام بائے روزگار قرار دے دی. یہ اس کی بے پرواہی، یہ اس کی شان بے نیازی، اس نے انکار کر دیا ایک سجدے سے. ہم نمازیں نہ پڑھ کر کتنے سجدوں کا انکار کرتے، وہ ایک سجدے کا منکر ہوا اور تکبر کر گیا، یہ جملہ کہہ گیا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر، میں اس سے اونچا ہوں. ہم بھی تو کہتے ہیں کہ میری برادری اس سے اعلیٰ ہے، میرا علم اس سے اعلیٰ ہے، میرا ہنر اس سے اعلیٰ ہے. ابلیس سے بھی اسی غلطی کا ارتکاب ہوا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، اور آگ مٹی سے اوپر ہوتی ہے. تکبر آ گیا، انکار اور ابا آ گیا، اللہ نے سارے سجدے مردود قرار دے دی، اسے راندہ روزگار کر دیا. یہ اللہ کی شان بے نیازی، یہ اللہ کی بے پرواہی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عمدک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک وعدل فی قضاؤ، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں اور تیری ایک لونڈی کا بیٹا ہوں. ماض فی حکمک ناصیتی بیدک، یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں. پیشانی جو انسان کے سامنے سب سے اونچی چیز ہے، یہ تیرے قبضے میں، تیرے کنٹرول. ماض فی حکمک، یا اللہ میرے بارے میں تیرا حکم چلتا ہے. وعدل فی قضاء، اور تیرا ہی فیصلہ چلتا ہے، وہ عادلانہ ہے، وہ عدل ہے. کہ پوری کائنات جب میں مجبور ہوں تیرے فیصلوں کے آگے تو باقی لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ پوری کائنات اللہ کے امر، اللہ کے عدل اور اللہ کے فیصلوں کے تحت، اس کا فیصلہ جس کے بارے میں جو کچھ ہے وہ عدل. اللہ کر دیا تو وہ عدل ہے, اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے, اللہ کا بھید ہے. کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا یہ اللہ کا عدل, اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے کہ یہ جنتی کیوں اور یہ جہنمی کیوں, یہ اللہ کے فیصلے. ہر فیصلہ عدل ہے, جس کو جنت میں داخل کر دیا وہ عدل کے ساتھ اس کا فضل بھی ہے. کسی کہنے والے نے کہا کہ عدل کرے تو تھر تھر کانپے اونچی شانوں والے, اور فضل کرے تو بخشے جائیں مجھ جیسے منہ کالے. تو یہ اللہ رب العزت کے فیصلے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یا اللہ تیرا جو بھی فیصلہ میرے بارے میں وہ عدل ہے. اب وہ فیصلہ کوئی نہیں جانتا, یہ چیز رلاتی تھی. نبی اسلام رو رہے, صحابہ اکرام رو رہے, علماء تابعین محدثین رو رہے کہ اللہ بے پرواہ کی پتہ نہیں کیا فیصلے, کیا فیصلے. سفیان بن سعید الثوری کا قول ہے کہ آنکھوں کو سب سے زیادہ دو چیزوں نے رلایا, ایک اللہ کا علم ثابت, اللہ کی تقدیر کہ فیصلے ہو چکے, کلمے خشک ہو چکے, صحیفے خشک ہو چکے, جنتیوں اور جہنمیوں کا تعین ہو چکا, ایک اس چیز نے رڑایا, اور دوسری خاتمہ, ہر انسان کا خاتمہ. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَإِنَّ رَجُلًا لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ, کہ ایک شخص جنت والے کام کرتا ہے, کتنے عمل کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت باقی رہ جاتی ہے, یہ ایک ذرا کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے, جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے. یسبق علیہ کتاب, وہاں پہنچ کر اس کی کتاب جو اللہ کا علم سابق ہے, جو اللہ کی تقدیر, وہ اس پہ غالب آ جاتا ہے, کیونکہ تقدیر میں فیصلہ جہنمی ہونے کا, وہ اس پر غالب آ جاتی ہے. پھر وہ ایسا عمل کر بیٹھتا ہے جو اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے, کیونکہ اللہ کا فیصلہ یہی, اس کی حکمت اللہ جانتا ہے, اس سے آگے مت کرے تو بس اللہ سے ڈرو. فرمایا کہ ایک شخص جہنم والے کام کرتا ہے, حتیٰ کہ وہ جہنم والے کام کرتے کرتے جہنم کے دانے پر جا پہنچتا ہے, ایک ذرا کا, ایک فٹ کا فاصلہ باقی رہ گیا. یس میں کوئی نہیں کتاب ہو, پھر اللہ کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے کہ تقدیر میں فیصلہ اس کے جنتی ہونے کا ہے, وہاں پہنچ کر وہ کوئی نیکی کر بیٹھتا اور وہ نیکی اسے جنت میں پہنچا دیتا. تو کسی کی نیکیوں کی کثرت دیکھ کے دھوکہ نہ کھاؤ, اور کسی کے گناہوں کو دیکھ کر فتوے نہ لگاؤ, کیونکہ تم اللہ کے علم کو چیلنج کرتے ہو. ہم میں سے ہر شخص مفتی بننے کی کوشش کرتا ہے, فرمایا کہ نہیں, انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا مدار تو انسان کا خاتمہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص جنت والے کام کرتے ہیں اور عمل کرتے کرتے جنت کے دھانے پر جا پہنچتے ہیں, اور وہاں پہنچ کر یہی وہ فی الوصیت وصیت میں ظلم کر بیٹھتے, جائیداد کی تقسیم اور اپنے مال کی تقسیم میں ظلم کر بیٹھتا ہے, اور اس کا ایک ہی ظلم اس کی زندگی بھر کی نمازیں, اس کے روزے, اس کے حج, اس کا جہاد, اس کے فرائض, اس کے نوافل, سب کا سب برباد کر کے اس کو جہنم میں داخل کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی ایک میدان جنگ میں اس طرح قتال کر رہے کہ صحابہ کا بیان ہے, لا یدع شاذا ولا فاضا الا دخلها, یہ ہر جتھے میں داخل ہوتا دشمن کو کاٹ رہے, آگے بڑھتا جا رہے, پیچھے نہیں جھانکتا, سارے زخم سینے پر کھاتے. اور صحابہ بڑے تعجب بڑے فخر کے ساتھ اس کے اس منظر کو دیکھ رہے, اس کارنامے کو دیکھ رہے. صحابہ اکرام نے پیغمبر اسلام کو دکھایا کہ اس شخص کا جہاد دیکھیے, ایسا جہاد تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انہ من اہل النار, یہ تو جہنم میں جائے گا. صحابہ سناٹے میں آ گئے کہ اگر یہ جہنمی ہے تو جنت میں کون جائے گا. ایک صحابی نے کہا میں اس کا پیچھا کرتا ہوں, دیکھتا ہوں معاملہ کیا ہے. کچھ دیر بعد وہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ انی اشہد بانک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. فرمایا یہ بات تم نے کیوں کہی؟ کہا کہ میں نے اس کا پیچھا کیا, اس نے اسی طرح قتال کیا, حتیٰ کہ لڑتے لڑتے دشمنوں کو کاٹ کے وہ آگے پہنچ گیا, اور وہاں پہنچ کر اسے جب تکلیف کا احساس ہوا تو وہ تکلیف برداشت نہ کر سکا, اپنا ہی نیزہ اپنے سینے میں گھونپ کر اس نے خودکشی کر. انما الاعمال بالخواتین, اعمال کا مدار خاتمے پر. فرمایا کہ ان دو چیزوں نے جس قدر آنکھوں کو رلایا اور کسی چیز نے نہیں رلایا. ایک اللہ کا علم ثابت, اللہ کی کتاب ثابت, اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلے کہ جنتیوں اور جہنمیوں کا تعین ہو چکا, اور دوسرا خاتمہ کہ خاتمہ پتہ نہیں کس حال میں ہے, اللہ کے کیا فیصلے ہیں, اللہ کی کیا حکمتیں ہیں, اللہ کے کیا اسرار ہیں, اللہ کے کیا بھید. پھر اس کا تقاضا کیا ہے, رد عمل کیا ہے؟ ایک صحابی نے یہ بات پوچھ لی, ففیم العمل, پھر عمل کیوں کرے؟ افلا متقی والا کتاب میں تقریر میں بھروسہ کر کے بیٹھ جائے کہ فیصلے تو ہو چکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, اے عمل, فکل یسر لما خلق له, عمل کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جس گھر کے لیے پیدا کیا ہے اس گھر کے عمل اس کے لیے آسان کر دیتے. اگر جنت کے لیے پیدا کیا تو جنت والے کام اس کے لیے آسان کر دیتے, اس راہ پہ اس کو چلا دیتا ہے. پھر اس کے لیے جہاد کرنا آسان, وضو کرنا آسان, نمازیں پڑھنا آسان, حج کرنا آسان. اور اگر جہنم کے لیے پیدا کیا تو جہنم والے کام اس کے لیے آسان کر دیتے, پھر گناہ کے کام کرنا اس کے لیے آسان ہوتے, پھر وہ زنا آسانی سے کرتا ہے, خوشی سے کرتا ہے, چوری آسانی سے کرتا ہے, چگلی آسانی سے کرتا ہے, غیبتیں آسانی سے کرتا ہے, یہ سارے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من کان لأہل السعادة فسیسیر لعمل أہل السعادة ومن کان لأہل الشقاوة فسیسیر لعمل أہل الشقاوة, کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے اہل سعادت نے بنایا کہ وہ سعید ہوگا, جنت میں جائے گا, تو وہ اس راہ پر چلے گا جو اہل سعادت کا راستہ, اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اہل شقاوت میں بنایا کہ یہ شقی ہوگا, بدبخت ہوگا, جہنم میں جائے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو اہل شقاوت کی راہ پر ڈال دیتا ہے, اس راستے پر چلا دیتا ہے. تو چونکہ یہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ, اللہ فیصلے کر چکا, اللہ کے اسرار کو کوئی نہیں جانتا, کہ اگر کوئی جنتی ہے تو وہ جنتی کیوں ہے, اگر تو اللہ کے فضل کا مستحق ہے تو کیوں, یہ اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. اگر کوئی جہنمی ہے تو وہ جہنمی کیوں ہے, وہ آگ کا مستحق کیوں ہے, وہ شقاوت کا مستحق کیوں ہے, یہ اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کا خوف پیدا کریں, اللہ سے ڈرے. اللہ سے ڈرنے کے بعد دوسری بات یہ کہ ہم بالکل سچے بن جائیں, صادق بن جائیں, سچے عقیدے کے, سچے منہج کے, سچے توبہ کے, سچے عمل کے, سچے بالکل صداقت آ جائے. کیسے اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں گواہی دی کہ اولئک الصادقون, یہ سچے ہیں, سارے صحابہ سچے ہیں, تعلق باللہ میں, عمل میں, دل کے سچے, عمل کے سچے, توبہ کے سچے, یہ صادقین. اللہ تعالیٰ اس صدق کو آزماتا, صدق سچائی کو آزماتا, ہم سچے بن جائیں اس تعلق میں, توبہ میں, انابت میں, عقیدے. عقیدہ ایک بڑی احساس, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یا اللہ میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل ہے, انصاف ہے, تو جو بھی فیصلہ کرے گا وہ عدل. کوئی شخص اگر ہزار ہا عبادتیں کر لے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے, یہ اللہ کا عدل ہے, جس کی حقیقت کو نہ میں جانتا ہوں, نہ آپ جانتے ہیں, نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے, نہ کوئی نبی جانتا ہے, یہ اللہ کے بھید, اسے کوئی قید بھی نہیں سکتا, یا اللہ وہ عدل ہے. پھر میرا کام کیا ہے جو آگے بیان کر دیا کسی دعا کا بقیہ حصہ, وَأَسْأَلُكَ کا بالکل نسم ہوا نہ کر سمیتا بھی نفسک او انزلتا ہوں فی کتابک او علمت احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب همي وغمي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اے اللہ, میں تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ دیتا ہوں, جتنے بھی تیرے نام اسماء حسنہ ہیں ان سب کا واسطہ دیتا ہوں, یہ کرنے کا ہمارے کرنے کا کیا کام؟ ہمارے کرنے کا یہ کام ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. یا اللہ تیرے سارے نام سچے, ان ناموں میں تیری جو صفات ہیں وہ ساری برحق ہیں, ان صفات میں سے کسی صفت میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے, کسی صفت کی کیفیت بھی ہم نہیں جانتے. یا اللہ تیرے لیے خاص ہے, تو ان تمام صفات سے متصف ہے, ان ناموں سے تعلق جوڑ لے, اللہ کی توحید کے ساتھ جڑ جائے. یہ توحید تو سہارا ہے مجھ جیسے گناہگار کا, اور ہمیں بچانے والی کون سی چیز؟ یہ کبھی علاج ہے کہ یا اللہ تیرا ہر فیصلہ میرے بارے میں عدل, میرا کام اب یہ باقی رہ گیا کہ میں نہ کوئی بگڑی بنانے والا, نہ کوئی مشکل کشا, نہ کوئی حاجت روا. یا اللہ یہ تیری صفات ہے, تو ان کے ساتھ متصف ہے, میں توحید خالص کا مرتکب ہوں. میری یہ دعا ہے انت جعل القرآن ربیع قلبی, کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے, کہ میرا تعلق قرآن کے ساتھ ہو, تیری شریعت کے ساتھ, اور یہ تعلق بالکل سچا ہو, صدق کے تعلق, صدق کے عبادت. یہ ہمارے کرنے کا کام, اللہ کی توحید کو سمجھے, اللہ کی صفات کو سمجھے, اللہ کے اسماء کو پڑھے, ان پر عمل کرے, ان کو اپنا لے, ان کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لے. اس کے بعد صدق توبہ, یا اللہ جو کچھ ہو چکا ہو چکا اسے معاف کر دے, سچی توبہ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اب بھی اللہ کی طرف توبہ خالص کر لو, سچی توبہ کر لو, سچی توبہ. اللہ جان لے کہ بندہ دل سے توبہ کرتا, اس کی توبہ میں نفاق نہیں, اس کی توبہ جزئی توبہ نہیں کہ کچھ گناہوں سے توبہ کر رہا ہے اور جو گناہ اپنی طبیعت سے میل کھاتے ہیں انہیں کرتا جا رہا ہے, نہیں, پوری توبہ, سچی توبہ, تمام گناہوں سے توبہ. کہ اللہ جان لے یہ بندہ دل سے توبہ کر رہا ہے, کہ بندہ دل سے نادم ہے, دل سے پشیمان. کیسی توبہ مائل اسلمی نے کی, کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے پاک کر دے. بار بار سامنے آ رہا ہے, نبی علیہ السلام نے اعراض کر رہے, بار بار سامنے آ رہا ہے, سفر کی حالت, اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ واپس لوٹے مدینے پہنچ کے مسئلہ بیان کروں گا, نہیں, اس سے پہلے اگر موت آ گئی میرا ٹھکانہ کیا ہوگا. بار بار اللہ کے پیغمبر کے سامنے آ رہے, یا رسول مجھے پاک کر دے, مجھے پاک کر. یہ توبہ کرنا چاہ رہا ہے, اللہ دل سے جانتا ہے کہ یہ توبہ کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کی حد قائم ہو چکی کہ انی ارا مائدن ینخمس فی نار جنہ, اللہ نے جنت کھول کے میرے سامنے رکھ دی اور جنت کے اندر میں مائس کو دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا. سچی توبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب اللہ کی حد قائم ہو چکی, وہ توبہ کر چکا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا لقد تاب توبہ لو تابہا صاحب مقسم دخل جنہ, یہ تو ایسی توبہ کر چکا, ایسی توبہ کر گیا کہ اگر یہ توبہ اس جیسی توبہ کوئی پتا غور کر لیتا, کوئی ٹیکس غور کر لیتا کہ ٹیکسوں کا نظام کتنا ظالم ہے, کہ ٹیکس کھانے والا ظالم انسان, پتے کھانے والا ظالم انسان بھی اگر ایسی توبہ کر لیتا تو وہ بخشا جاتا. بنو خصم قبیلے کی عورت نے کیسی توبہ کی تھی, اللہ اس توبہ کی حقیقت کو جانتا ہے, کیسی توبہ کی کہ اس پر بھی جب حد قائم ہو چکی, وہ توبہ کر چکی, حد قائم ہو چکی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لقد تاب التوبة لو قسمها بين 70 من اهل المدينه لوسعتهم, کہ یہ عورت تو ایسی توبہ کر گئی, ایسی توبہ کر گئی کہ اس اکیلے کی توبہ کو اگر مدینے کے 70 پاپی اور گناہگار قسم کے انسانوں میں بانٹ دی جائے اور تقسیم کر دی جائے تو وہ سارے کے سارے بخشے جائیں. یہ اکیلی عورت ایسی توبہ کر, تو اللہ رب العزت اس توبہ کے صدق کو جانتا. لیکن یہ توبہ کا مطلب کہ گناہ بھی کیا اور پھر ایسی توبہ مل گئی کہ نہ صرف یہ کہ معاف کر دی گئی بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینے کی چوٹی کے باقی انسان ہیں ان میں سے 70 انسانوں نے اس کی توبہ اگر بانٹ دی جائے تو وہ سارے کے سارے جنت کے وارث بن جائیں, ان کے گناہ بخش دیے. تو ہمارا یہ کرنے کا کام بجائے اس کی کہ ہم تقدیر کے مسائل میں الجھیں, ہم اللہ کا خوف پیدا کریں, اللہ کا ڈر پیدا کریں, انابت کا عمل سیکھیں, اور اس کے بعد سچے ہو جائیں اللہ کے عقیدے کے سچے, منہج کے سچے, عمل کے سچے, توبہ کے سچے, سچے ہو جائیں, تاکہ اللہ رب العزت ہمارے اس خاتمے کی حفاظت کرے. اور ہمارے سرف مصر کسی کا قول ہے کہ جو جوانی میں اللہ کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی آخری عمر میں حفاظت کرے گا, اس کا خاتمہ اچھا ہو. اس پر بہت سے امور ہیں, بہت سی اس کی مقتضیات ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ حاضر ہوں گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اسلام میں سنت کا مقام, یہ عصر حاضر کے عظیم محدث شیخ البانی رحمہ اللہ کی تالیف ہے, عربی میں تھی, اس کا ترجمہ ہو کر سامنے آ چکا ہے, یہ باہر موجود ہے. سنت اہمیت اور حیثیت میں یہ بہترین کتاب ہے. یحییٰ صاحب کے والد بیمار ہیں, ان کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے. مجلہ دعوت اہل حدیث حیدرآباد سے شائع ہوتے ہیں, جمی طیب سنگھ کا ترجمان, اور اس کے مضامین بڑے علمی اور قیمتی ہوتے ہیں. اس ماہ کا باہر موجود ہے, اسے حاصل کیجیے. یہ کراچی کا ایک علاقہ ہے ماری پور, یہ خاص طور پر جہاں ہمارا کوئی مرکز نہیں ہے اور کوئی مسجد نہیں ہے. الحمدللہ کچھ ساتھی وہاں بن چکے ہیں, پیدا ہو چکے. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا, من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن أصدق الكلام كلام الله, وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, فقد قال الله سبحانه وتعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, من همزه ونفخه ونفسه, بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى, وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى, وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى, فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى, وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى, وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قضاء قدر کے مسئلے پر اور اس اہم ترین حقیقت پر کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے,
ہماری گفتگو چل رہی ہے تقدیر پر ایمان لانا ہے، یہ دین اسلام اور توحید کے مکملات میں سے ہے، یعنی عقیدہ توحید کی تکمیل تقدیر پر ایمان لائے بغیر نہیں ہو سکتی. اور اللہ رب العزت نے ہمیں شریعت عطا فرمائی جس پر عمل کرنا ضروری ہے، تقدیر پر ایمان لانا اور اخروی سعادت اور بہتر خاتمے کے حصول کے لیے عمل کرنا، یہ دین اسلام کے واجبات میں سے ہے. کیونکہ ہر انسان کا فیصلہ ہو چکا ہے، فارغ ربک من العباد، تیرا پروردگار بندوں سے فارغ ہو چکا، جف القلم، قلم خشک ہو چکا. ان اللہ قتل مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ. اللہ رب العزت نے تمام خلائق کی مقادیر تقدیریں لکھ دی. کب لکھی؟ زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان مراحل کا ذکر کیا جن مراحل سے خلقت کے اعتبار سے ہر شخص گزرتا ہے. فرمایا کہ 40 دن ہر انسان اپنی ماں کے پیٹ میں نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن خون کی شکل میں، پھر 40 دن مضغہ گوشت کے روتھڑے کی شکل میں، پھر نفس روح کی نوبت آتی، روح ڈالنے کا وقت آتا ہے، اور روح پھونکنے سے پہلے اللہ تعالی فیصلہ فرماتا ہے کہ اس نے کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، کتنا جینا ہے، اور یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. تو انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی، نفس روح سے پہلے ہی، اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا. یہاں پہ تعارض نہیں، ایک طرف تو فرمایا کہ 50,000 سال پہلے تقدیر لکھی جا چکی، اور ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہے اور اس کا فیصلہ ہو رہا ہے جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. یہ کچھ تعارض میں فیصلے یقیناً 50,000 سال پہلے ہو چکے، اب جو فیصلہ ہو رہا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اس فیصلے سے اب فرشتوں کو آگاہ کر رہا ہے. فرشتوں کو بتا دیا گیا یہ انسان شقی ہے یا سعید ہے، جنتی ہے یا جہنمی، اس کے لیے کیا فیصلہ کیا گیا. یہ صورتحال بڑی خوفناک، جس کا معنی یہ نہیں کہ ہم عمل چھوڑ کے تقدیر پہ بھروسہ کر لیں کہ فیصلے تو ہو چکے. بعض صحابہ نے اس الجھن کا اظہار کیا، فیمن عمل، پھر عمل کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعملوا فکلکم یسر لما خلق له، تم عمل کرو. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس شخص کو جس گھر کے لیے بنایا، اس گھر والے عمل اس پر آسان کر دیتے ہیں. وہ مشکل سے مشکل عمل بڑی خوشی اور رغبت سے کرتے ہیں، حتیٰ کہ جان تک قربان کر دیتے ہیں. من کان من اہل السعادہ فسیصیر الی اہل السعادہ ومن کان من اہل الشقاوہ فسیصیر الی عمل اہل الشقاوہ. جو شخص جنت والا ہے وہ جنت والے کام کرے گا، اس لائن پر ضرور لگے گا، اور جو شخص جہنم والا ہے وہ جہنم والی لائن پر ضرور چلے گا. تو یہ چیز تو مزید عمل کی دعوت دیتی، جیسے دنیا میں ہر چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے، رزق کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو پھر یہ محنت اور کوشش کیوں کرتے ہو؟ حصول اولاد، ہر شخص اولاد کا خواہش مند، تو تقدیر پر شاکر ہو کر بیٹھ جاؤ کہ فیصلے ہو چکے، پھر یہ نکاح کیوں کرتے ہو؟ اگر کوئی زمیندار ہے تو یہ فیصلہ ہو چکا کہ ایک ایک دانہ لکھا جا چکا، پھر ایک زمیندار کوشش کیوں کرتے ہیں؟ آلہ سے آلہ بیج، آلہ سے آلہ کھاد، وقت پر پانی دینا اور ٹریکٹر خرید کر گہرا ہل چلانا، بہت کوشش کرتا ہے بہترین فصل تیار ہو. ایک شخص کو طلب علم کا شوق ہے، وہ گھر بیٹھا رہے، وہ سفر کیوں کرتا ہے؟ کتابیں کیوں خریدتا ہے؟ مدارس کی طرف کیوں جاتا ہے؟ مشائخ سے کیوں پڑھتا ہے؟ حالانکہ فیصلے تو ہو چکے ہیں. مالدار اور فقیر، ہر ایک کا تعین. پھر یہ محنت کیوں ہو رہی؟ انسان گھر سے بے گھر ہوتا ہے، اپنے شہر سے دوسرے شہر کی طرف جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات دنیا کی خاطر سات سمندر پار چلا جاتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نعمت کے حصول کے لیے اسباب مقرر فرما دی، اسباب مہیا فرما دی. بہترین فصل چاہیے، اس کے یہ اسباب، بہترین دانہ ہو، بہترین پانی ہو، بہترین زمین ہو. علم چاہیے، اس کے یہ اسباب. علماء کے پاس جاؤ، سفر کرو، پڑھو، سنو. خزانے چاہیے، اس کے لیے تجارت ہے، رزق حلال کے طرق ہیں، یہ سارے اسباب. اور سب سے چوٹی کی نعمت جنت، سب سے چوٹی کی نعمت جنت، اس کے حصول کا کیا سبب ہے؟ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. کہ جو لوگ پختہ عقیدہ بنا لیں، ایمان لے آئیں، عمل صالح کر لیں، تو ان کی ضیافتیں، ان کی مہمان نوازیاں جنت الفردوس میں ہوں. تو اس جنت کا حصول موقوف ہے ایمان اور عمل صالح پر، یہ اس کا سبب. ان اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا تاکہ اس چوٹی کی نعمت کو حاصل کر سکے، اللہ کی رضا کو حاصل کر سکے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان عمل کو چھوڑ کر اپنی تقدیر پر توکل کر لے کہ فیصلے تو ہو چکے، بلکہ یہ چیز تو مزید عمل کی ترغیب دیتی ہے، عمل کی دعوت دیتی ہے، انسان کے اندر خوف پیدا کرتی کہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا. ابو میسرہ ایک بہت بڑے محدث تابعی، ساروں دیدار رو رہے اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے کہ یا لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش مجھے میری ماں نہ جنتی، میں دنیا میں پیدا نہ ہوتا. لوگوں نے پوچھا ابو میسرہ تمہاری زندگی بڑی سعید ہے، تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ قرآن حکیم میں ہر شخص کے لیے پل صراط پر فروج کا ذکر ہے،
یہ اللہ کا حتمی فیصلہ، اللہ نے اس قضاء سے آگاہ کر دیا، اس تقدیر سے آگاہ کر دیا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اس پورے صراط پر ہر ایک کو ورود ہونا ہے، ہر ایک نے چڑھنا ہے، ہر ایک نے گزرنا ہے، ہر ایک نے اس پل پر داخل ہونا ہے. اس ورود کا ذکر اور یہ حتمی فیصلہ، یہ اللہ کی قضاء ہے سب کے لیے، کوئی نبی ہو، ولی ہو، فاسق ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، سب نے اس پر ورود کر دیا. اللہ نے اس قضاء سے آگاہ کر دیا، لیکن یہاں سے صدور کس کا ہوگا، یہاں سے آزاد کون ہوگا، اس پل کو عبور کون کرے گا؟ اللہ نے اس قضاء سے آگاہ نہیں کیا. اب پتنی ابو میسرہ کی قضاء کیا ہے کہ ورود تو ہوگا، صدور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ چیز کتنی ہے مطلب صاف سارے ہی اس حقیقت پر غور کیا کرتے تھے، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، بعض اوقات گھر میں انبساط ہوتا، کچھ طرف کی طرف مائل ہو جاتے، اپنی بیوی کی ران پر سر ٹکائے لیٹے ہوئے کہ یک لخت رو پڑے، بیوی بھی رو پڑے. اور نیک بیوی کا وتیرہ یہی ہے، اس کے خاوند کی خوشی اس کی خوشی، اور اس کے خاوند کا رونا اس کے لیے رونا ہے. پوچھا ماں یبکی کے، تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا نے بکائے کا، اس لیے کہ آپ رو رہے، آپ کے رونے پر میں رو پڑ. فرمایا مجھے تو اللہ کے یہ فرمان یاد آ گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اس پل سے سب نے گزرنا، سب نے وارد ہونا، یہ اللہ کا حتمی فیصلہ. تو قرآن نے ورود کا ذکر کیا، صدور کا ذکر نہیں کیا. یہ بتا دیا کہ گزرنا سب نے ہے، اس پل پر چڑھنا سب نے ہے، لیکن کنارے کون لگے گا، پار کون لگے گا، میں کس درجے میں ہوں؟ کیونکہ یہ پل جہنم کے اوپر تھا، ادب کو میرے شعر حد تو میرے سیف، جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے بڑھ کر کاٹنے والا. ایک حدیث میں مد حدت مغلطت ان کے الفاظ کہ اس پل پر پھسلن ہوگی، قدم ٹکیں گے نہیں، قدموں کو استقرار نہیں ملے گا، اس پل پر پھسلن ہوگی. اور چوتھی چیز یہ کہ وہاں تاریکی ہوگی. اور پانچویں ہیبت ناک حقیقت یہ کہ نیچے جہنم کی دہکتی آگ، جہاں انبیاء کا وظیفہ رب سلم کہ یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے. کتنی کٹھن گھڑی، اللہ فرماتا ہے کہ یہاں سب نے گزر. انس بن مالک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز آپ کو تلاش کریں تو آپ کو ہم کہاں پائیں گے؟ فرمایا کہ تجدنی علی الصراط، مجھے پولیس رات کے پاس پاؤ گے. انبیاء کے وظیفہ رب سلم، یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے. تو یہ اللہ کا حتمی فیصلہ، یہاں گزرنا سب نے، سب کے ورود کا ذکر. اور پھر ذرا جات کچھ لوگ اس طرح گزریں گے جیسے بجلی کی تیزی، ایک لپک کہ بٹن دباتے ہی بجلی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. اور کچھ لوگ تیز رفتار آندھی کی طرح، سمندر کی لہروں کی طرح، تیز رفتار گھوڑے کی طرح، تیز رفتار اونٹوں کی طرح، کچھ اپنے قدم رکھیں گے، کبھی ڈگمگائیں گے، کبھی سمجھیں گے، بالآخر عبور کر جائیں گے. اور کچھ شقی اس پل پر قدم رکھیں گے اور وہ جہنم کا لقمہ بن جائیں گے فوراً. تو یہ ایک بڑی تلخ اور خوفناک حقیقت، یہ ہمیں دعوت دی عمل کی، نہ کہ عمل چھوڑنے کی، کہ دنیا اتنی کہ چند سکے حاصل کرنے کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں، حالانکہ اناج لکھا ہوا ہے، ایک ایک دانہ لکھا ہوا ہے، ایک ایک دانے پر ہر شخص کی مہر لگی ہوئی. تو یہ بات مان لیجئے کہ نعمت کے حصول کے لیے محنت ضروری ہے، عمل ضروری ہے، اسباب پر چلنا ضروری ہے تو پھر سب سے چوٹی کی نعمت جنت ہے اور جنت الفردوس جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وفوقها عرش الرحمن اس جنت کے اوپر رحمان کا عرش ہے اس جنت میں جس کو داخلہ مل گیا اسے اللہ کا پڑوس مل گیا تو پھر کتنی بڑی نعمت اس کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا جنت کی ایک بالشت کی جگہ پوری دنیا سے دیکھتے جس کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے پوری دنیا آپ کو مل جائے بڑے بڑے پلاٹ ہیں بڑی بڑی جائیدادیں ہیں زمین کے خزانے سارے بیچ دو دولتوں کے انبار آپ کے پاس لگ جائیں گے سارے پلاٹ بیچ دو پوری زمین کا سودا کر دو زمین میں مخفی سرمدوں کو بیچ دو خشکی کی نعمتیں الگ ہیں تری کی نعمتیں الگ سب بیچ دو کتنا پیسہ تمہارے ہاتھ لگے گا فرمایا وہ سارا پیسہ اللہ کو دو یا اللہ جنت دے دے فرمایا کہ وہ سارا پیسہ دے کر ایک بالشت جنت نہیں خرید سکتے کوئی نسبت ہی نہیں تو پھر دنیا کی خاطر اتنی نعمتیں ہیں اتنی محنتیں ہیں تو آخرت تو بہت بڑی نعمت بہت بڑی نعمت ہے کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے لیے کتنی محنت درکار ہے جبکہ فیصلے ہو چکے سر صالحین کے اخبار آپ نے سنے کہ سب سے زیادہ آنکھوں کو دو چیزوں نے رلایا ایک اللہ کی کتاب ثابت نے جس نے فیصلے کر دیے فیصلے تحریر ہو چکے اور دوسرا ہر انسان کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم اعمال کا مدار تو خاتمے پر ایک انسان پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے لیکن تقدیر میں وہ شقی ہے پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے حتیٰ کہ جنت کے تھانے پر پہنچ جاتا ہے فرمایا کہ یس کے تو آنے کی کتاب ہو وہاں پہنچ کر تقدیر غالب آ جاتے اور کوئی ایک عمل ایسا کر بیٹھتا ہے کہ اس کی ساری محنتیں برباد ہو جاتی اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ایک شخص پوری زندگی برے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ جہنم کے دھانے پر پہنچ جاتا ہے پھر اس پر اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور ایک نیکی ایسی کرتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاتا اب اس حقیقت کو مان لو اس پر کیوں نہ کہو گے ایسا کیوں کیوں اس لیے کہ یہ اللہ کا بھید ہے یہ تقدیر سر اللہ نفس ہے اللہ کا خفیہ بھید ہے اس کی حقیقت کو اس کی کیفیت کو نہ کوئی نبی یہ مرسل جانتا ہے اور نہ کوئی ملک مقرب جانتا ہے جبریل امین کو بھی نہیں بیٹھا کہ فلاں شخص اگر جہنم میں جائے گا تو کیوں اور فلاں شخص اگر جنت میں جائے گا تو کیوں اللہ کے فیصلے اللہ کا بھید ہم یہ مانتے ہیں کہ جنت میں جانے والا جنت میں جائے گا اللہ کے فضل کی بنا اس کے بغیر نہیں اور جہنم میں جانے والا جہنم میں جائے گا اللہ کے عدل کی بنا پر اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا ابھی اللہ جانتا ہے کہ فضل کا مستحق کون ہے اور عدل کا مستحق کون ہے یہاں پہ ہم اسلام کی دو حدیثیں سمجھ میں آئیں گی ام المومنہ عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ آپ کثرت سے یہ دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا میرے دل کو استقامت دینا میرے دل کو ثابت رکھنا آپ یہ دعا کرتے ہیں آپ تو افضل الرسل ہیں امام الانبیاء اور قائد انبیاء آپ یہ دعا کرتے ہیں فرمائشہ تم جانتے نہیں کہ ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے جس طرف چاہے پھیر دے یہ بات تم نہیں جانتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اور ایک اور حدیث صحیح بخاری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لست ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، مجھے معلوم ہے. تو کتنی یہ خوفناک حقیقت، یہ اللہ کے فیصلے، یہ اللہ کے بھید ہے کہ کون شقی ہے اور کون سعید ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ میرے چچا ابو طالب کو ہدایت دے. اللہ نے نہیں دی، اتنی خدمت کی، اتنے اعزازات سے نوازا، اللہ نے نہیں دی، اللہ کرے. ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعائیں کی، پوری رات مصلے کی پشت پر کھڑے ہو کر دعائیں کی، اللہ نے نہیں مانا، اسے ہدایت نہیں دی. اور ان دونوں کے دور کے جو غلام تھے بلال حبشی، انہیں ہدایت دے دے، انہیں ہدایت دے دے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو بلال سابق الحبشہ، پوری سرزمین حبشہ میں سب سے پہلا مسلمان بلال حبشی. تو ایک قوم میں، ایک قبیلے میں جو شخص ایک نئی طرح ڈال دے، پہلا اسلام قبول کرنے والا ہو، تو اس کے بعد جو بھی اسلام قبول کرے گا اس کی نیکی اور اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا. اللہ اکبر. بلال حبشی کو احساس مل گیا. وہ مشرکین جو بیت اللہ کی صفائی کرنے پر فخر کیا کرتے تھے، اس کے لیے لڑتے اور جھگڑتے تھے کہ یہ فضیلت ہم کو مل جائے، اسی بیت اللہ کی چھت پر بلال حبشی نے سب کے سامنے چڑھ کر اذانے دی. یہ کس کی طرف سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بما سبقتنی یا بلال، اے بلال تم جنت میں مجھ سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ انی سمعت خشبت نالیک فی الجنہ، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی. بلال تم کیا عمل کرتے ہو؟ اخبرنی بأعجى عمل ما عملت، ہو تم اپنا سب سے قیمتی عمل مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا کرتے ہو؟ تم چلتے زمین پر ہو اور تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں گونجتی، تم کیا عمل کرتے ہو؟ یہ اللہ کا علم ہے. ہدایت کے قابل کون ہے؟ نبی اسلام کا سگا چچا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب مطب، اس کے لیے بربادیاں، اس کے لیے ہلاکت ہے. قیامت تک یہ قرآن پڑھا جائے گا. اور یہ حبشہ کا غلام، فارس کا غلام سلمان، سلمان فارسی، وہ ہدایت پا چکا. یہ اللہ کا سر ہے، اللہ کا بھید ہے، اس سے کوئی مطلع نہیں کون کامیابی کا مستحق ہے اور کون بربادی کا مستحق ہے. نبی اسلام کے سامنے جہاد کرنے والا اتنا عظیم شان کہ لڑتے لڑتے دشمنوں کو کاٹ گیا، اگلی صف سے شروع ہوا اور پچھلی صف تک پہنچ گیا، قتل کرتے کرتے کاجر بولی کی طرح کاٹتے کاٹتے، اور پیغمبر علیہ السلام فرمایا ان اللہ نار، یہ تو جہنم میں جائے گا. جنت والا عمل کرتا گیا، جنت کے دھارے پر پہنچ گیا، لیکن تقدیر میں اس کا شقی ہونا ہے. اس نے آخری کام کیا کیا؟ اپنی تلوار کا کی نوک اپنے سینے میں گھونپ کر خودکشی کری، جہنم میں چلا گیا. ذوالکفل اپنے وقت کا ضانی، اپنے وقت کا بدماش، آخری وقت میں اللہ کا خوف آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا. اپنی چچا کی بیٹی کو دعوت گناہ دی، اسے مال کی مجبوری تھی، اس نے روتے ہوئے دعوت قبول کر لی، لیکن ساتھ ہی کہا کہ سر کفل اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. اللہ کا خوف آ گیا. اللہ رب العزت یہ دیکھتا ہے کہ کون بندہ مخلص ہو کے مجھ سے ڈر گیا، سچا ہو گیا میرے ساتھ، سچا تعلق جوڑ دیا. یہ اللہ کو نظر آ جائے بس دوستی قائم ہو جاتی. اور یہ ایک طریق ہے سعادت کو حاصل کرنے کا، دوست دوست کو نہیں چھوڑتا. دوستی قائم ہو گئی، ذوالکفل اسی رات مر گیا، اسی رات مر گیا. کون جانتی ہے کہ یہ وقت کا ظالم ہے، ظالمی ہے، بدماش ہے، بدکماش ہے. اللہ اکبر. صبح لوگ اس کے گھر کی طرف گئے. اللہ رب العزت ایسے بندوں کی عزت کا محافظ ہوتا ہے. دروازے پر موٹا لکھا ہوا پایا قد غفر اللہ للکفل، رات اللہ نے ذوالکفل کے سارے گناہ معاف کر دیے. کمرہ کھول کے اندر داخل، اس کی لاش پڑی. ان نمبر اعمال بالخواتین، یہ تقدیر کے فیصلے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ عدل کا مستحق کون ہے اور فضل کا مستحق کون. وہ شخص جس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا، بیٹوں نے کہا بہترین باپ، ہمارے لیے ہمیں کما کر دیا، ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، ہمارے بہترین باپ. باپ نے پوچھا کہ میری ایک وصیت نافذ کر دو گے، میں نے کوئی کمی کی تمہاری خدمت میں، تمہارے لیے کمانے میں، یہ سارا کاروبار تمہارے لیے تھا، میری ایک وصیت نافذ کر دو گے؟ بیٹے نے کہا ضرور. کہا کہ ایسا کرنا، میری لاش کو چلا دینا، راکھ سمیٹ لینا اور اس دن کا انتظار کرنا جس دن تیز آندھیاں چلیں، ہواؤں کے چکر چلیں، اس دن آدھی راکھ سمندر کی لہروں میں پھینک دینا اور آدھی راکھ ہواؤں میں اڑا دینا اور بکھیر دینا. کیونکہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے جمع کر لیا، اپنے سامنے بٹھا لیا، تو میرا بچنا ممکن نہیں ہے، نجات بڑی مشکل ہے. میں نے بڑے پاپ کمائے، بڑے گناہ کیے، وصیت نافذ ہوگی. اب اللہ تو کن فیکون، کن کہہ کر جو چاہے کر لے. اللہ رب العزت اس کو جمع کر لیا اور پوچھا کہ اللہ ماں ہمارا کہنا ماں سمجھتا کہ جو کچھ تم نے کیا اس پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ اس نے کہا مخافت ہو گئی، یا اللہ تیرے خوف نے ابھارا، تجھ سے ڈرا گیا. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی کہ تم مجھ سے ڈر گئے، سارے گناہ معاف کر دیا. حالانکہ اس وقت ایک گناہ اس کا کفر کی حد تک پہنچ چکا، لیکن اس کے علم میں نہیں تھا، معذور تھا. اس نے یہ کہا کہ اگر اللہ مجھ پر قادر ہو گئے، شاید اس کو اللہ کی قدرت پر شک ہو، ورنہ اللہ رب العزت کو جمع کرنے پر قادر ہے. اللہ نے یہ خوف دیکھ لیا، سچی توبہ دیکھ لی، انعامت دیکھ لی، بندے کی صلح دیکھ لی، آخری نماز میں اللہ نے معاف کر دیا. میرے دوست اور بھائیو، اعمال کا مدار خاتمے پر تو بہتر خاتمے کے حصول کی کوشش کی. میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے سب سے پہلے وہ چیز اختیار کر لو جس پر اللہ نے گارنٹیاں دی. اللہ نے گارنٹیاں دی، اے انسان تو کتنا شقی اور بدبخت کہ ان گارنٹیوں پر توجہ نہیں دیتا. اللہ پاک کا فرمان ہے فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کر دی اسے مضبوطی سے تھام. انك على صراط مستقيم، صراط مستقیم یہی ہے اور کوئی نہیں، یہ بڑی یہ صراط مستقیم، اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں، وانه لذکر لک ولقومک، یہ نصیحت آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی پوری امت کے لیے. اس سے کوئی مقصد ہے، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں جاہل ہوں، مجھ پر امام کی تقلید فرد ہے، برادری کی رسمیں، قوموں کے رواب، یہ قومیتیں، برادریاں، بڑے عشائی، اور یہ اماموں کی تقلید، اماموں کی پوجا، مشائخ اور پیر پرستی نہیں. فرمایا کہ یہی ایک راستہ، فاستمسک، اس کو تھام لو، یہی وحی کا راستہ، اس کو تھام لو. انک علی صراط مستقیم، صراط مستقیم یہی ہے اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ نصیحت آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی پوری امت اور پوری قوم کے لیے. کتاب و سنت کو تھام لینا، فرمایا کہ یہ گارنٹی ہے، ضمانت ہے صراط مستقیم پر قائم رہنے کی. اور آگے کیا فرمایا، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور تم سے عن قریب سوال کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب اور سوال کا جواب تم کو تھما دیا. اسی میں سے تیاری کرنی، اسی کی بابت سوال ہوگا، باقی کچھ نہیں. باقی جو عمل لے کر آؤ گے وہ ہوا منصورہ ہے، ایک ہی پھونک سے ان کو اڑا دیا جائے گا. یہ منحج جس کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک حدیث میں، فرمایا کہ طرف کو فیکم امرینی لن تضلوا ما تمسکتم بهما، کتاب اللہ و سنتی، تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس کا مخاطب کون ہے؟ مخاطب کون ہے اس کا سب؟ تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، وہ عالم ہو، متعلم ہو، عامی ہو، جاہل ہو، تاجر ہو، آجر ہو، مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو، غلام ہو، ترق تو فیق ہوں، تم سب میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تدل مات میں سدو مہما، جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو. یہ ہے حق اور صداقت اور صراط مستقیم پر ثبات کی گارنٹی، گمراہ نہیں ہوگی. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا میری سنت. میں ان دو چیزوں کے تائی کون؟ جماعت اہل حدیث. سیدھی سیدھی بات ہے، اہل حدیث بن جاؤ، کتاب و سنت کو تھام لو. اس زمین کی پشت پر سچا اور سچا منہج، عقیدہ، عمل اگر ہے تو وہ جماعت اہل حدیث کا ہے. ممبر پر کھڑا ہوں، ایک ایک لفظ کا میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. حقیقت یہی ہے، سچ یہی ہے، صداقت یہی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کتاب و سنت سے ہٹ کر. یہ گارنٹیاں ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. پھر دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ سچے ہو جاؤ اللہ کے ساتھ، سچے ہو جاؤ، مصبت و برحسنہ، دل و جان سے اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ. یہ انابت کا راستہ، اللہ کے خوف کا راستہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کا راستہ، یہ صدق کی احساس کرو، سچی دوستی کر لو، سچی صلح کر لو. اللہ رب العزت کو تمہارے دل سے یہ بات معلوم ہو کہ تم دل سے سچے ہو. میرے دوست اور بھائیو، صدق پر کسب کی ملمہ سازی نہ ہو، عمل کرو تم ریاکاری کی احساس پر نہ ہو. ایسا انسان صادق باللہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ صدق معلوم ہونا چاہیے. جس شخص کا صدق اور سچائی اللہ جان لے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو غنیمت کا مال بھیجا کہ یہ بھی اس جنگ میں شریک تھا، اس کا حصہ بنتا ہے. اس نے قبول نہ کیا، اس نے کہا میں نے اس مال کی خاطر کرنا نہیں پڑا، میرا ایک ہدف ہے، ایک ٹارگیٹ ذہن میں لے کے نکلا ہوں، میں تو اس ہدف کا تعاقب کر رہا ہوں، مجھے مال نہیں چاہیے. میں تمہارا ہدف کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مت تبعت لہذا وان مت تبعت لکہ ارما ہاؤنا وائفا ہینا عروقی. مجھے دنیا کا مال چاہیے نہیں، دنیا کا مال دوں گا، اس کو سمیٹنے، اس کی حفاظت کرنے، اس میں مصروف ہو جاؤں گا، کہاں خرچ کروں، کس کو دوں، کس کو نہ دوں. میرا تو ایک ہدف ہے جس کا تعاقب کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کروں، یہاں تیر لگے اور شہید ہو جاؤں. مجھے تو یہ چاہیے، میرا یہ مطلب. صحابہ نے پیغمبر اسلام کو آگاہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ جملہ قابل غور، یہ جملہ قابل غور، فرمایا کہ ان کان صادقا فصدقہ اللہ، اگر یہ بات کہنے میں وہ سچا ہے، یہ بات کہنے میں اگر وہ سچا ہے تو اللہ اس کی صداقت ضرور قائم رکھے. اگر وہ سچا ہے یہ کہنے میں، صرف بات کہہ دینا کافی نہیں، دعوے کرنے والے بہت ہیں، لیکن اگر یہ بات سچے دل سے کر رہا ہے، اور یہ راستہ بڑا کٹھن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قتل فی سبیل اللہ واللہ اعلم کہ من یقتل فی سبیلہ، کہ جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا کون. بڑا چوٹی کا اخلاص چاہیے، صدق باللہ چاہیے. فرمایا کہ یہ سچا ہے تو اس کی صداقت اللہ ثابت کرے گا، قائم رکھے گا. اگلے ہی مار کے بھی شہید تھا، شہید ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص اسے دیکھا، اس کے جسے کو دیکھا، دیکھا تیر وہیں پہ بس تھا جہاں اس نے انگلی رکھی، جہاں اشارہ کیا تھا تیر وہیں لگا ہوا تھا. فرمایا کہ کان صادقا فصدقہ اللہ، یہ سچا تھا، اللہ نے اس کی صداقت کا بھرم رکھ لی، صداقت کو ثابت کر دیا، قائم رکھا. یہ ہے سعادت، صدق کے تعلق، صدق کے تعلق. جو قصہ آپ سنتے رہتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا، کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ کے وہ اپنی قوم میں جاتے، اپنے گاؤں میں جاتے، تو قوم والے ان کا انتظار کر رہے ہوتے کہ یہ نماز آ کر ہم کو پڑھائے، تو پھر وہ عشاء کی نماز ان کو پڑھایا کرتے تھے. معاذ بن جبل کی نیت نفل کی ہوتی، اور قوم کی نیت فرض کی ہوتی اور وہ جماعت ان کو کرایا کرتی. ایک دن واقعہ پیش آیا, ایک نوجوان جماعت سے نکل گیا, الگ نماز پڑھ کے گھر چلا گیا. اللہ اکبر, جب جماعت میں جمل کو بتایا گیا اور میں تو عین نفاق ہے, یہ تو نفاق ہے, میں اللہ کے پیغمبر کو جا کے آگاہ کروں گا. اگلے دن معاذ جو پہنچ گیا, وہ نوجوان پہلے پہنچا ہوا تھا, اپنے موقف اللہ کے پیغمبر کو بیان کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں, صبح سے شام تک زمینوں میں مصروف ہوتے ہیں, ہل چلاتے تھک جاتے ہیں, اور جب رات کو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو معاذ بن جبل سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہیں, لمبی قرات کرتے ہیں. ہم تھکاوٹ سے چور ہوتے ہیں, برداشت نہیں کر پاتے. معاذ بن جبل کو اللہ کے پیغمبر نے ڈانٹا, فتان انت, کیا تم فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم فتان بننا چاہتے ہو؟ پل دہا کیوں نہیں پڑھتے؟ پل لے کیوں نہیں پڑھتے؟ سورہ میں شمس کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ واقعہ معروف ہے, آپ سنتے رہتے ہیں. اور یہاں تک صحیح بخاری میں, صحیح ابن خزیمہ میں اس کے آگے کچھ واقعہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی دلجوئی کرنا چاہے, بڑا پریشان تھا, یہ شکوہ لے کر آیا. پھر جو باپ نے رات کو باتیں کی اس سے پریشان تھا, جو قوم نے باتیں کی ان سے پریشان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی دلجوئی کرنا چاہیے, تالیف قلبی کرنا چاہیے. فرمایا کہ چلو میں دعا کرتا ہوں, تم آمین کہنا. پھر اے معاذ تم دعا کرنا, ہم آمین کہیں گے. پھر اے نوجوان تم دعا کرنا, پھر ہم آمین کہیں گے. پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی, پھر معاذ بن جبل نے دعائیں کی, لمبی دعائیں. جب اس نوجوان کی باری آئی تو اس نے کہا کہ اما انا فلا عارف دندنت کا ولا دندنت معاذ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ جیسی دعائیں نہیں آتی اور نہ معاذ بن جبل جیسی دعائیں آتی. آپ کو کیا کچھ مانگ رہے ہیں, موجبات رحمت, عزائم مغفرت, مجھے الفاظ نہیں آتے. آپ جیسی دعائیں میں نہیں مانگ پاتا, معاذ بن جبل جیسی دعائیں بھی میں نہیں جانتا. میری تو ہمیشہ دو ٹوک ایک ہی دعا ہوتی, اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار, یا اللہ مجھے جنت دے دے اور جہنم سے بچا لے. میری تو یہ اٹل اور دو ٹوک دعا ہوتی ہے, آپ کیسی دعائیں میں نہیں جانتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحولہا گندن, ہماری دعاؤں کا محور بھی یہی ہے, ہم جو دعائیں مانگتے ہیں یہ لمبی دعائیں, ان کا جو آخری انتاج ہے, آخری محور ہے, وہ بھی یہی ہے, جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ. یہ مجلس چلتی رہی. پھر اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ایک گھڑی کا انتظار ہے کہ آپ کے ساتھ جہاد میں نکلوں اور اپنی جان قربان کروں, اس گھڑی کا انتظار. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تصدق یصدق اللہ, اگر یہ بات سچے دل سے کر رہے ہو تو اللہ رب العزت تمہاری صداقت کو قائم رکھے گا. اگر سچے ہو, یہ بات کہنے میں سچے ہو. میرے دوستوں اور بھائیوں, وہ شہید ہو گیا, وہ بات میں سچا تھا, اس کی صداقت قائم ہو گئی, ثابت ہو گئی. تو یہ بات نوٹ کر لو کہ عمل کافی نہیں, زبان کے دعوے کافی نہیں. جب تک عمل کرنے والے, باتیں کرنے والے, ذکر کرنے والے, نماز پڑھنے والے, جہاد کرنے والے اور دعوت دین دینے والے کی دل کی صداقت کا اللہ کا علم نہ ہو, تو اس دل کی تربیت کرو, سمجھاؤ اس کو کہ یہ مخلص ہو اللہ کے ساتھ. جب سچی دوستی جڑ جائے گی تو پھر دوست اپنے دوستوں کو برباد نہیں کرتا, ضائع نہیں کرتا. اور دوستی خالق کائنات کی کتنی قیمتی دوستی, کتنی قیمتی دوست. پھر ایسے انسان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لن یغلب اثنا عشر الفا من قلۃ اذا صبروا وصدقوا, میری امت کا لشکر اگر 12,000 ہو, دنیا کی ساری طاقتیں ٹوٹ پڑے, کیا امریکہ اور کیا روس اور کیا ہندوستان, 12,000 کا لشکر ہو, سارے ٹوٹ پڑے, تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے, کوئی نقصان نہیں کر سکے. بس دو شرطیں ہیں, اذا صبروا کہ وہ 12,000 افراد صبر کرنے والے ہو, وہ صادق ہو, سچے ہو, عقیدے کے سچے, گفتار کے سچے, کتابت کے سچے، گفتگو کے سچے، عمل کے سچے، منہج کے سچے، اللہ کے ساتھ تعلق میں سچے، توبہ میں سچے، عبادت میں سچے، سچے ہوں تو پوری دنیا ہی پر ٹوٹ پڑے کچھ نہیں بگاڑ سکے. معنی یہ کہ یہ صداقت، یہ صدق منہج، اللہ کے ساتھ سچائی، یہ دنیا میں بھی حفاظت کا باعث ہے اور قیامت کے دن بھی. یہ ایک دوست ہی قائم ہو اور دوست اپنے دوست کو کبھی برباد نہیں کرتا. میرے دوستو بھائیو، خاتمہ بہتر بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت سے امور ہیں. صرف ایک صحابی کا چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں، اس پر عمل کیا کیجیے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ صحابی صدقہ دینے کے بڑے حریص تھے، صدقہ دیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بوڑھے ہو گئے، نابینا ہو گئے، اب انہوں نے حالانکہ ان کے بیٹے موجود ہیں لیکن یہ خدمت بیٹوں کو نہیں تھی، اپنے پاس رکھی. ان کا اناج آتا، فصل آتی، کھجورے آتی، گیہوں آتے، جو بھی اپنے کمرے میں ڈھیر لگا لیتے، گھر کا نفقہ دے دیتے. جب باہر سے کسی فقیر کی، کسی سائل کی آواز آتی تو خود اٹھاتے وہ کھجورے یا وہ گیہوں، وہ صدقہ، اور اس کو دے کر آتے. نابینے سے راستہ دکھائی نہیں دیتا، اس کا طریقہ یہ بنا لیا کہ اپنے کمرے سے لے کر باہر کے دروازے تک ایک رسی باندھ لی، رسی پکڑ کر جاتے تاکہ وہ ٹھوکر نہ لگے، راستہ کھلا مل جائے، مسائکن ہو راستہ، رسی کا سہارا لے کر جاتے. بیٹھوں نے بار بار کہا کہ یہ خدمت ہمیں دے دیں، ہم پوری جانداری کے ساتھ اس کا حق ادا کریں گے. فرمایا کہ نہیں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام میں ہی کروں گا کیونکہ میں نے اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث سن رکھی، میں نے اللہ کے پیغمبر کا ایک فرمان سن رکھا، یہ کام میں ہی کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، منابرت المسکین تدفع میت السو، کہ مسکین کو، غریب کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ بری موت سے بچاتا ہے، میتا سو سے بچاتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے. سب سے بری موت یہ ہے کہ مرتے ہوئے انسان ایسا کام کر جائے جو اس کے لیے مہلک ثابت ہو، تو کلمہ کفر کہہ دے، کسی کی غیبت کر جائے، غلط وصیت کر جائے، کوئی گناہ کا کام کر جائے، کلمے سے غافل ہو جائے، ذکر توحید سے غافل ہو جائے، سب میتا سو. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینے سے اللہ تعالیٰ بری موت سے بچاتا ہے. اس فرمان، اس حدیث کے بڑے وسیع مفاہیم ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. یہ موضوع بھی باقی ہے، اللہ رب العزت ہمیں تقوی اور عنابت اور صدق کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. میرے دوست اور بھائی اور بہنوں، یہ بڑا اہم اعلان ہے کہ سانگھڑ میں ہمارا ایک مرکزی ادارہ ہے، مدرسہ تعلیم قرآن حدیث. اس وقت جو سندھ کے مدارس ہیں ان مدارس میں یہ مدرسہ جو خدمات انجام دے رہے ہیں، میرے نزدیک سر فہرست ہے. الحمدللہ مخلص ساتھی اسے کنٹرول کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسے علاقے میں ہیں جہاں چاروں طرف کوئی مراکز نہیں ہیں، سلفی مراکز. اور ہمارے محترم بھائی اور دوست محمد اعظم ڈانڈر صاحب اس کے بانی بھی ہیں اور اس کے مدیر بھی ہیں، یہاں موجود ہیں. حقیقت یہ کہ جو سندھ کی صورت حال تھی، معاشی، پہلے خشک سالی تھی، پھر بارشوں کی تباہی، تو اس سے اس کا بجٹ کافی متاثر ہوا ہے، اور یہ تقریباً دو ماہ سے اسٹاف کو تنخواہیں نہیں دے سکے، اور پچھلے قرضے بھی ان کے ذمے، آئندہ بھی اس کو چلانا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی مدارس اور ان کی خدمت، یہ اس دور کا سب سے اہم کام، فتنوں کا دور، اور فتنوں سے بچاؤ کا راستہ علم ہے، اور علم کی بقا مدارس کے مرہون منت ہے. تو یہ قائم رہیں گے، طلبہ نکلیں گے، علماء نکلیں گے، اور قرآن و حدیث ہم تک پہنچتا رہے گا. اور یہ اگر اللہ نہ کرے ختم ہو جائے، مٹ جائیں، تو پھر ایسا دور آئے گا کہ آپ کو یہ کتابیں پڑھنے والا نہیں ملے گا، صحیح بخاری پڑھنے والا نہیں ملے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہم کو بچائے، اس وقت سے اللہ بچائے ہمیں جب اس امت کی قیادت جو ہلاک سپرد کر دی جائے، اور وہ جو ہلاک اپنی رائے سے فتوے دیں، خود بھی گمراہ ہوں اور لوگوں کو گمراہ کر دیں، جس کے بعد قیامت ہی آئے گی. علم کا بقا اس دنیا کا بقا ہے، علم کا ختم ہو جانا یہ قیامت کے وقوع کی نشاندہی ہے. تو یہ حدیث بھی آج آپ نے سن لی کہ اپنے ہاتھ صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ بری موت سے بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دے. جمعے کے بعد ساتھی موجود ہوں گے، آپ تعاون کریں ضرور. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رجب کے بوندوں پر ایک نظر، رجب کا مہینہ ہے، اس تعلق سے یہ کتاب بڑی برمحل پر موقع ہے. اس کو لیں، پڑھیں، اس کو تقسیم کریں، تاکہ اس تعلق سے جن بدعات میں یہ قوم مبتلا ہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. مرحومین کی طرف سے بقرعید کے موقع پر قربانی کا سوال کیا گیا ہے، اس کی شرعی حیثیت تو یہ ثابت ہے، اور اس کی سب سے صحیح دلیل صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تو آپ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ یہ قربانی میری اور میرے اہل خانہ کی طرف سے، اور یہ قربانی میری اور میری امت کے افراد کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے. محدثین نے اس کو عام رکھا ہے، جو قربانی نہیں کر سکے جو موجود ہیں ان کی طرف سے، اور جو گزر چکے ان کو قربانی کی توفیق نہیں مل سکی، استطاعت نہیں مل سکی، ان سب پر اس کا عموم جو ہے وہ چل سکتا ہے. یعنی یہ حدیث سب سے قوی دلیل ہے. باقی اور حدیثیں ملتی ہیں، اور بعض قرائن ملتے ہیں، کیونکہ مالی قربانی یا مالی صدقہ میت کو پہنچ جاتا ہے، اور قربانی بھی مالی صدقہ ہے، تو یہ عموم بھی دلیل بن سکتا ہے. باقی حضرت علی والی حدیث بھی ضعیف ہے، لیکن اس کو غور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا تھا. بار کیا عام اتفاقی بات ثابت ہوتی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے اور اس کا ثواب اس کو پہنچ سکتا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا وتحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم.